وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
تفسير: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر اور ڈرائیے, کس کو کہا جا رہا ہے ڈرائیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ آرڈر کا صیغہ ہے کہ آپ ڈرائیے, بہی اس کے ذریعے, کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے, یعنی اللہ کی آیات قرآن کے ذریعے ڈرائیے. کن کو؟ الذین, ان لوگوں کو جو یخافون, خوف رکھتے ہیں. کس چیز کا خوف؟ ان یحشروا الی ربہم, کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا, کہ وہ پیش کیے جائیں گے, الی ربہم, اپنے رب کی طرف. اور جب وہ اپنے رب کی طرف پیش کیے جائیں گے, یعنی ان کو جمع کیا جائے گا, ان کو ہانکا جائے گا, پھر ان کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے لا کر جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. تو جب پیش کیا جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ لیس لہم من دونہ, اس وقت جو ہے نہ ہوگا ان کے لیے ولی, کوئی دوست, ولا شفیع, اور نہ ہی کوئی سفارشی. یعنی جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت حال کیا ہوگا؟ نہ تو ان کا کوئی حامی اور مددگار ہوگا, اور نہ ہی ان کا کوئی سفارشی ہوگا. لعلہم یتقون, اور یعنی جب اس حال میں کہ جب ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا, کوئی سفارشی نہیں ہوگا, اور وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, تو ظاہر ہے بڑا سخت اور بڑا مشکل وقت ہوگا. تو کیوں آپ ان لوگوں کو ڈرائیں؟ لعلہم یتقون, شاید کہ وہ اس نصیحت کے ذریعے سے متقی بن جائیں, شاید کہ وہ اس نصیحت کے ذریعے سے خدا ترسی کی روش جو ہے اس کو اختیار کر لیں. تو اللہ رب العزت جو ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں جو ڈرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور وہاں ان کی کوئی مدد نہیں ہے, کوئی دوست نہیں ہے. تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو نہ سمجھائیں جو دنیا کی زندگی میں مدہوش ہیں؟ ان کو کیوں نہ سمجھائیں, یعنی ڈرنے والوں کو کیوں سمجھائیں؟ دنیا کی زندگی میں جو مدہوش ہیں, جنہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے, آپ ان کو کیوں نہ سمجھائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں مدہوش ہیں, نہ ان کو موت کی فکر ہے, نہ انہیں یہ خیال ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو جو سمجھ ہی نہیں رہے اور اپنی دھن میں ہیں, اپنے مزے میں ہیں, آپ نصیحت کریں گے بھی تو ان کو نصیحت ان پر اثر نہیں کرے گی. تو نصیحت کا اثر کن لوگوں پر ہوگا؟ ان لوگوں پر ہوگا جنہیں خوف ہے کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور اس وقت ہماری کوئی دوستی, اس وقت ہمارا کوئی جو مددگار ہے, کوئی سفارشی جو ہے وہ ہمارے کام جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو یہ جو آیت ہے یہ دراصل کچھ باتیں ہمارے سامنے کھول کر واضح کرتی ہے, جن میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ڈراوا, ڈرانا, یہ اہم ہے. اور یہ ڈرانا بھی قرآن کے ذریعے. اور اہل مکہ جو تھے وہ کیا مانگتے تھے؟ نشانیاں مانگتے تھے, عذاب مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ وہ جو نشانیاں مانگنے والے ہیں, وہ جو معجزات مانگنے والے ہیں, ان کو تو ڈرانا فائدہ نہیں دے گا. تو ڈرانا کن لوگوں کو فائدہ دے گا؟ جو کہ واقعی ڈرتے ہیں. تو ان کو انذار, جو کہ پیغمبر کا مشن آپ پیچھے پڑھی چکی کہ دنیا میں جو بھی پیغمبر بھیجے گئے تو ان کو بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ نہیں کہ لوگوں کے معجزات یا ان کے مطالبات کو پورا کریں, بلکہ آپ نے پیچھے آیت 48 میں پڑھا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر رسول بھیجے گئے تھے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کا ڈراوا جو ہے یہ ایک فطری اور عقلی چیز ہے. تو یہ قرآن کے ذریعے ڈرانا ہے اور ان لوگوں کو ڈرانا ہے جو کہ واقعی خوف رکھتے ہیں. وہ لوگ فائدہ نہیں پائیں گے جو کہ عذاب کی نشانیاں یا معجزات مانگ رہے ہیں. دوسری بات جو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈراوے کے ذریعے اصل چیز کیا ہے کہ تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف، کہ انسان جو ہے ایسے نہ ہو کہ جیسے کہ مکہ کے مشرک جو تھے اور جو وہ لوگ جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو تقوی اور خدا ترسی پر نہیں گزارتے بلکہ وہ اس بات پر بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے ولی، ان کے دوست، ان کے پیر، ان کے بت جو ہیں وہ اللہ کے ہاں ان کو بچا لیں گے، ہے نا. تو ظاہر ہے اگر جن کا یہ عقیدہ ہے تو وہ عمل کی بجائے اسی عقیدے، زوم عقیدے کو لیے بیٹھے رہتے ہیں اور تیاری نہیں کرتے. تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، وہاں کوئی دوستی، وہاں کوئی سفارش، وہاں کوئی شفاعت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. تو وہی لوگ جو ہیں لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے کہ وہ متقی بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر گناہوں سے بچ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کر لیں. تو جن کا عقیدہ غلط عقیدہ ہے، شفاعت کا عقیدہ ہے جن کا، تو وہ لوگ تو نہیں بچ سکتے نا. شفاعت کے عقیدے کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم وہاں بچ جائیں گے، کیونکہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سید ہیں، ہم تو صدیقی ہیں، ہم تو جو ہے وہ ہاشمی ہیں، تو ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آیت جو ہے دو تین باتیں ہمارے سامنے رکھتی ہے. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ ڈراوا ان کو فائدہ دیتا ہے جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں اور تیاری کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا ڈراوا قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے. تیسری بات یہ کہ باطل عقیدہ رکھنے والے جو ہیں ان کو ڈراوا فائدہ نہیں دے سکتا، وہ بچ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد آیت 52 جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم حقیقت جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور وہ حقیقت کیا تھی کہ وہ کون سے لوگ تھے جو نشانیوں کا اور عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، جو معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے، ہے نا. یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر غرور تھا، کبر تھا، یہ قریش کے سردار تھے. تو اب یہاں پر جو اگلی آیت ہے، آیت 52 اور آیت 53 اور آیت 55 تک، یعنی 52 سے لے کر 55 تک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مضمون جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور وہ مضمون کیا ہے کہ جہالت اور غرور جو ہے اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے. تو اسلام میں امیر اور غریبی، اس کا کوئی امتیاز نہیں ہے. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو مکہ کے سردار تھے جو غرور میں مبتلا تھے ان کے غرور پر ایک ضرب لگائی ہے اور کاری ضرب لگائی ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہ حقیر تھے، جو کہ غریب تھے، جو کہ مفلس تھے، بے نوا تھے، لیکن اس وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے کہ یہ لوگ بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں کیونکہ ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی قدر اور ان کی شان بیان کی ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو ایک خاص آپ کے سامنے اصول رکھا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دور مت پھینکیے، آپ مت دھتکاریے، آپ مت نکالیے ان لوگوں کو، الذین یدعون ربہم، وہ لوگ جو کہ پکارتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو. اور کیسے یاد کرتے ہیں؟ بالغداتی، صبح بھی، والعشی اور شام کو بھی، دن کو بھی اور رات کو بھی. اور کیوں پکارتے ہیں اپنے رب کو؟ کیوں عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی؟ یریدون وجہ، وہ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اس کی رضا مندی چاہتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں جو ہیں وہ دن رات صبح و شام جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. ان آیات کے بارے میں ہمیں ان کا پس منظر یہ ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض معززین قریش کے بعض سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے جن میں اقرا اور عینیہ، ان کا بالخصوص جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے، اور بعض روایتوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، متم بن ادی، حارث بن نوفل، یہ لوگ تھے، یہ قریش کے چند سردار تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور ماننے سے ہمارے لیے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ان کے ارد گرد ہر وقت وہ لوگ رہتے ہیں جو یا تو ہمارے غلام ہیں، ہم نے ان کو آزاد کر دیا، اور یا وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہی رحم و کرم پر زندگی گزارتے ہیں. ان حقیر اور ذلیل لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے آنے کے وقت وہ ان لوگوں کو مجلس سے ہٹا دیا کریں تو ہم ان کی بات سنیں اور غور کریں. تو یعنی کچھ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، متم بن ادی، حارث بن نوفل، یہ رسول اللہ کے پاس، یعنی آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور یہ بات کہی، اور ایک ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے. یعنی یہ کچھ معززین قریش جن میں اقرا بھی تھا، عینیہ بھی تھا، اور کچھ اور لوگ تھے، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارا آپ کی محفل میں آنے کو جی تو چاہتا ہے مگر آپ کے ارد گرد ہمیں حقیر سے کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم جھجک محسوس کرتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی محفل سے نکال دیں تو ہم آنے کو بھی تیار ہیں، تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں. تو چونکہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے معزز تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ حریص تھے اس بات کے کہ یہ قریش کے سردار ایمان لے آئیں، کیونکہ سردار ایمان لاتا ہے تو پوری قوم ایمان لاتی ہے، جو پیچھے ان کے لوگ چلتے ہیں وہ سارے ایمان لاتے ہیں. تو لہٰذا آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی ترکیب آ جائے سامنے کہ جس سے جو ہے وہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھ آدمی آپ کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے آپ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کریں. وہ چھ آدمی یہ تھے، کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، میں خود، عبداللہ بن مسعود، حزیل کا ایک آدمی، بلال، اور دو آدمی جن کا میں نام نہیں لیتا. رسول اللہ کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا، آپ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. یہ امام مسلم نے حدیث کو روایت کیا ہے. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ چھ آدمی درج ذیل تھے، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، صہیب رومی، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال بن رباح رضی اللہ عنہم، یہ صحابی تھے. تو اقرا اور عینیہ نے تنہائی میں آپ سے آ کر کہا کہ ہمیں ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو انہیں اٹھا دیا کریں. تب یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان صحابہ کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ ان کو ہٹانے کی بات ہرگز نہ سوچئے، یہ انتہائی ناانصافی ہے کہ سچے مومنوں کو اس امید پر اٹھا دیا جائے کہ دوسرے لوگ آ کر بیٹھیں جن کا ایمان لانا یقینی بھی نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب یہ گفتگو جو تھی وہ ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے آپ کو ایک مشورہ دیا. یعنی جب ابو طالب کے پاس، آپ کے چچا کے پاس یہ مکہ کے سردار گئے اور آپ کے چچا نے آ کر آپ سے جب بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ لوگ تو ہمارے اپنے بے تکلف اور بڑے محبت کرنے والے اور مخلص مسلمان ہیں، تو ان لوگوں کے آنے کے وقت مجلس سے یہ ہٹ جایا کریں گے. تو کہتے ہیں کہ آیت نازل ہو گئی اور سختی سے رسول اللہ کو منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ نزول آیت کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معذرت کرنی پڑی کہ میری رائے غلط تھی. فاروق اعظم کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو یہ غریب لوگ کون تھے جن کے بارے میں گفتگو ہوئی؟ کچھ کے نام آپ کے سامنے آ چکے ہیں، جن میں حضرت بلال، حضرت حبشی، صہیب رومی، عمار بن یاسر، سالم مولا ابی حذیفہ، صبیح مولا اسید، حضرت عبداللہ بن مسعود، مقداد بن عمر، مسعود بن قاری، ذوالشمالین وغیرہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، تو اس طرح مختلف صحابہ کے ہمیں نام ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان غریب، ان حقیر، ان کمزور صحابہ کی عظمت اور شرافت کا سرٹیفکیٹ آسمان سے نازل کیا کہ کسی کی عزت کا معیار، شرافت کا معیار، شان کا معیار دولت نہیں ہے، غربت نہیں ہے، امیری اور غریبی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نیکی ہے اور دینداری ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں اور بھی ایسی آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں، یہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ جیسے کہ ہمیں یہ آیت بھی ملتی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس میں کیا کہا گیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیں، ان لوگوں میں باندھ رکھیں جو صبح و شام ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، آپ اپنی نظریں ان کے سوا کسی اور پر نہ ڈالیں، جس کی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ حیات دنیا کی زینت مقصود ہو، اور ایسے لوگوں کی بات نہ مانیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا، اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور جن کا کام ہی حدود سے نکل کر جو ہے وہ جانا ہے۔ تو ہمیں جو ہے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ان مخلص صحابہ کو جو ہیں وہ اپنے سے دور کر دیں، اور اہل قریش اور ان کے سردار جو کہ جن کو اپنی مالداری پر، اپنی سرداری پر اور اپنی شرافت پر ایک غرور تھا، ایک ترہ تھا، تو آپ ان کی بات جو ہے وہ مان لیں۔ اور آپ جو ہیں آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ کسی بھی نبی پر ایمان لانے والے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کہ غریب ہیں۔ کیوں؟ ہمیں قرآن مجید میں اس کی جو ہیں وہ دلیلیں بھی ملتی ہیں کہ اول نبی کے اوپر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے وہ اس قوم کے غریب لوگ تھے، وہ اس قوم میں جن کو باقی قوم کے لوگ جو تھے وہ حقیر سمجھتے تھے، تو وہ لوگ سب سے پہلے اپنے نبی پر جو ہیں وہ ایمان لائے۔ اور اس کے لیے سورت ہود آیت 27 آپ نکالیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ کیسے وہ لوگ جو تھے وہ یعنی ایمان لاتے تھے، اور کیسے جو سردار تھے اس زمانے کے بھی وہ اس بات کا جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو سورت ہود آیت 27 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فقال الملأ، پھر کہا سرداروں نے، الذین، وہ کفرو جنہوں نے کفر کیا تھا، من قوم میں ہی، اس کی قوم میں سے، تو سرداروں نے ان کی قوم میں سے کیا بات کہی کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم آپ کو اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، وما نراک، اور ہم نہیں دیکھتے، اتبا کا، کہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں، الا مگر، الذین، وہ لوگ، ہم ارازلونا بادی الرا، یعنی ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں سوائے وہ لوگ جو کہ نیچ ہیں، ارازلونا حقیر ہیں، ذلیل ہیں سمجھ والوں کے لیے، بادی الرائے یعنی ایک رائے دیکھنے میں وہ لوگ حقیر اور ذلیل جو ہے وہ نظر آتے ہیں. مما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین, ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری تم پہ نہیں دیکھتے کہ تم ہمارے اوپر ہو کوئی فضل یا برتری اللہ نے تمہیں خاص ہم پر دے رکھی ہو, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو اب آپ یہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھ لیجئے کہ یعنی نبی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے قوم کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح ان کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں کہ دو باتیں کہہ کر, ایک تو یہ کہ آپ ہم ہی جیسے ہیں انسان, اور دوسری بات یہ کہ آپ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ آپ کی قوم کے جو ہیں بہت حقیر اور کمزور اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں. تو اہل مکہ کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیجئے, ان کو ہٹا دیجئے. تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا اور معیار بتا دیا کہ نیکی کا تقویٰ کا معیار کیا ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ, آپ مت پھینکیے, آپ دور مت کیجئے, آپ بھتکار مت دیجئے, آپ مت ہٹائیے ان لوگوں کو. کون سے لوگ, ان کی کیا صفات ہیں؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. کب پکارتے ہیں؟ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ, یعنی وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات, نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام, ہر وقت وہ اپنی عبادت میں اور فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہتے ہیں. اور اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں, وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مزید کہہ دیا یریدون وجہ, کہ وہ اس کی رضامندی چاہتے ہیں. یعنی وجہہ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ حسن نیت اور اخلاص ہے ان لوگوں کے اندر. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ جنہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگا دی کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ یدعون ربہم کہ وہ عبادت کرتے رہتے ہیں, بلکہ ان کی عبادت میں کیا ہے؟ یریدون وجہہ, اخلاص ہے ان کی عبادت میں, حسن نیت ہے. اور میری بہنوں, جس عبادت میں اخلاص نہ ہو اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں, جس عبادت میں حسن نیت نہ ہو اس عبادت کا کوئی وزن نہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں, وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے, یہ جو دیکھنے میں بہت کمزور تھے, غریب تھے, غلام تھے, مسکین تھے, لیکن یہ کہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے. اور اللہ کے ہاں جو قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ کی عبادت ہے, اخلاص نیت ہے اور حسن نیت ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ ایسے قیمتی لوگوں کو اپنے سے دور مت کریں, اپنے سے ہٹانے کا سوچئے بھی مت. اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان کر دیا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ, کہ نہیں ہے ان کے حساب کا کوئی حصہ بھی آپ پر اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا وزن بھی ان پر. یہاں پر ایک اور اہم حقیقت جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بے سہارا لوگ ہیں, یہ جو غریب لوگ ہیں, یہ جو غلام لوگ ہیں, آپ کا حساب ان سے, آپ سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا. یعنی ان کے بارے میں پوچھ گچھ آپ سے نہیں کی جائے گی اور آپ کے بارے میں ان سے نہیں کی جائے گی. یعنی آپ کے یہ شان شیان ہی نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو حقیر سمجھ کر اپنی محفل سے ان کو ہٹائیں یا اپنی صحبت سے گریز کریں, یعنی ان کو دور کر دیں. تو یہ تو نادانوں کا کام ہے, اہل ایمان کا کام نہیں ہے کہ ایسا کرنے کا وہ تصور بھی کرے یا ایسا کرنے کا جو ہے وہ سوچے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب مسلمان ہیں آپ پرواہ نہ کریں, آپ کسی بات سے لوگوں سے ڈرے مت, ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے جیسا کہ آپ کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے. یعنی اگر یہ ذمہ داری آپ پر ہوتی تو پھر کیا ہے کہ مثلا وہ لوگ جو کہ قریش مکہ تھے, اگر وہ ایمان نہیں لاتے, اگر ان کا حساب مسلمانوں سے یا پیارے رسول سے لیا جاتا, تو پھر اس صورت میں آپ ایسا کر سکتے تھے کہ مشرکین مکہ کی خاطر ان غریبوں کو ہٹا دیتے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا تو بڑا بے انصافی ہے, یہ تو ظلم ہے کہ ایسے لوگوں کو ہٹا دیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان ان کو فائدہ دے گا, جو کفر کر رہے ہیں ان کا کفر ان کو نقصان دے گا. تو ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا, نہ آپ کا حساب ان سے لیا جائے گا. ہر شخص قیامت کے دن اپنے اپنے عملوں کا بوجھ اٹھائے گا. تو نبی کا مقام کیا ہے, دائی کا مقام کیا ہے؟ ڈرانا, خوشخبری دینا, گناہوں سے ڈرانا, جہنم سے ڈرانا, اور اچھے عملوں کی ترغیب دینا, اور جنت کی خوشخبری سنانا. تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ ولا تازرا ولا تزر وازرا تم وزرا اخرا, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا. فتطردہم, اگر آپ نے ان کو دور پھینک دیا, ہاں, یعنی یہ سمجھانے کے بعد بھی آپ نے ان غریب اور مخلص مسلمانوں کو, ان حقیر مسلمانوں کو اپنی محفل سے اٹھا دیا, ان کو ہٹا دیا, تو پھر کیا ہے؟ فتکون من الظالمین, تو آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے حصے کی نیکی چھینیے مت, اور جو طالب حق نہیں ہیں آپ زبردستی ان کو ان کے کفر سے ہٹا کر نیکی پر لا نہیں سکتے. تو بات کیا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ یہ زبردستی کریں, اور اگر آپ نے ایسی زبردستی کی کہ ان غریب مسلمانوں کو اپنی محفل سے ہٹا دیا تو یہ آپ کے شان شایان ہی نہیں ہے. اگر ایسا کیا تو پھر یہ بے انصافی ہے, یہ کھلی بے انصافی ہے, اور آپ سے اس کے بارے میں جو ہے نا پھر پوچھا جائے گا. فتکون من الظالمین, اگر نبی ہی ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جائے, یعنی ایسی زیادتی نبی سے ہو جائے, تو پھر باقی دنیا میں تو اندھیرا ہو ہی جائے گا, ہے نا. تو دراصل یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, لیکن ڈانٹا کافروں کو جا رہا ہے کہ کافروں کے مطالبات, ان کی زیادتیاں, ان کا یہ کہنا کہ ہمیں معجزات دکھائیے, ہمیں نشانیاں دکھائیے, اور ایمان لانے کے لیے مطالبات کرنا, تو اللہ تعالیٰ پس پردہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے نا مطالبات کے ذریعے جو ہے وہ نہیں لایا جاتا. ایمان تو یہ ہے کہ امننا و صدقنا, سنا دیکھا اور اس کو قبول کر لیا, اور اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ زیادہ پسند ہیں جو کہ بغیر مطالبات کے, جو بغیر ڈیمانڈ کے جو ہے نا وہ ایمان لاتے ہیں, خواہ وہ مکہ کے حقیر اور کمزور اور اراذل ہی کیوں نہ ہوں. اور آپ کو وہ بات بھی پتہ ہے نا کہ جب حبشہ کے دربار میں مسلمان گئے تھے ہرکل شاہ روم کے پاس, تو آپ کا لیٹر جو پہنچا تھا وہاں پہ, اور آپ اس نے جو ہے کچھ لوگ جو کہ مکہ کے رہنے والے تھے ان کو بلا کر کچھ سوال پوچھے تھے, تصدیق کرنا چاہ رہا تھا نا کہ واقعی یہ نبی سچا ہے کہ نہیں. تو اس نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ اس پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, یہ سوال پوچھا تھا نا. تو اس نے پوچھا تھا بڑے لوگ ایمان لائے ہیں اس پر یا کہ غریب لوگ, تو اس کو بتایا گیا کہ غریب لوگ. تو اس نے کہا تھا کہ رسولوں کے ابتدائی متبعین یہی لوگ ہوا کرتے ہیں, ہم اتبع الرسل, یعنی یہ بات سچ ہے کہ جو اگر اس پر غریب لوگ ایمان لائے ہیں تو جو شروع میں ایمان لاتے ہیں وہ غریب ہی ایمان لاتے ہیں فوراً, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا رسول ہے. تو یہاں پر بھی جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے مطالبات پر جو ہے وہ اور ان کے مطالبات کن لوگوں کے تھے, جو امیر تھے, جو قریش کے سردار تھے, ملا تھے, ہے نا. تو اب جو ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باغیچیوں پر, اپنی سرداریوں پر جو پھولے ہوئے ہیں, اپنی امارت پر, اپنی دولت پر, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی کوئی بھی قدر و منزلت نہیں ہے نا, ہے نا. اللہ کے ہاں قدر و منزلت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی ہے. اللہ اس دل کی قدر کرتا ہے جو ایمان سے مالا مال ہو, بے شک وہ غریبی کا کیوں نہ ہو, وہ فقیر کا کیوں نہ ہو, دنیا اس کو حقیر اور ذلیل ہی کیوں نہ کہے. تو کہا کہ آپ نے ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا. تو یہ آیت جو ہے یہ ایسے غریب مسلمان جو ہیں ان کی قدر و منزلت جو ہے اس کو بیان کرتی ہے. پھر مزید اس کو فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِالشَّاكِرِينَ. پھر فرمایا کہ دراصل ہم نے اسی طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. کیوں آزمائش میں ڈالا ہے؟ لِيَكُونُوا تاکہ وہ اس کو دیکھ کر کہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان جو ہے وہ فضل کر دیا ہے، یعنی تاکہ وہ لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ یہ کہیں کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان کیا، ان پر اپنا فضل کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے، ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کو امیر بنایا اور ایک کو غریب بنا دیا، یعنی جو سردار تھے وہ امیر تھے اور دوسری طرف جو مسلمان تھے جو کہ بہت ہی خستہ حال تھے، ان کے پاس زندگی کا سٹیٹس بھی نہیں تھا، غربت تھی، پہننے کو کپڑے، کھانے کو کھانا، ایسی چیزیں میسر نہیں تھیں. بسا اوقات وہ ایسے لباس میں ہوتے تھے جو کہ بہت ہی حقیر سا، پھٹا پرانا، ظاہری حالت ان کی بڑی خستہ حال ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کو امیری دی، ایک کو غریبی دی، یعنی کچھ لوگوں کو امارت اور کچھ کو غربت. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش ہے. اور اللہ تعالیٰ کیوں آزمائش میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں؟ تاکہ بعض کو بعض کے ذریعے جو ہے وہ آزمائیں. تو آزمائش جو ہے وہ کیا ہے کہ مکہ کے سرداروں کو ان غریب لوگوں کے ساتھ یا ان کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہے، حالانکہ یہ اتنے مخلص ہیں. یریدون وجہ یدعون ربہ، کہ یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں، اخلاص چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں مکہ کے امیر لوگ جو ہیں وہ تانے دیتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے ہیں. اور پھر یہ بات ہوتی تھی نا کہ جو ایمان لایا وہ بڑا افضل ہے، بڑا اچھا ہے، تو اچھا ان کو اللہ نے ہم پر فضیلت دے دی ہے. جن کو کھانے کو روٹی میسر نہیں، پہننے کو کپڑا میسر نہیں، اپنی بیسک نیڈز کو یہ پورا نہیں کر سکتے، تو یہ کیسی فضیلت ہے؟ اہاؤلائی من اللہ علیہم من بیننا، کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ فضل کر دیا ہے. تو یہ جو آیات ہیں اس سے ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہیں وہ چند ایک باتیں ہیں، جن میں نمبر ون چیز کیا ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا بہت سے شکستہ حال، غبار آلود لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں، اگر کسی کام کے لیے قسم کھا بیٹھیں کہ ایسا ہوگا تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے. کیا بات پتہ چلتی ہے اسے؟ کہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کی فلاح اور خسران کا فیصلہ نہ کریں. کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ پہنچا ہوا ہے یا نہیں ہے، اس کے عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ کون یریدون وجہ ہے اور کون جو ہے یریدون یدعون ربہم، یعنی اللہ جو ہے اس بات کو زیادہ جانتا ہے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ شرافت اور رذالت، یعنی ذلیل ہونے کا اور شریف ہونے کا معیار دنیا کی دولت نہیں ہے. اگر کوئی دنیا کی دولت کو شرافت کا معیار سمجھے تو یہ انسانیت کی توہین ہے. تو شرافت کا معیار کیا ہے؟ ایمان، اخلاق اور عمل صالح، اعمال صالح، یہ ہے شرافت کا معیار. تیسری چیز جو ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ کسی قوم کے دائی، مبلغ، مصلح، جو اصلاح کرنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام لوگوں کو مخاطب کرے، وہ تمام تک اپروچ کرے، جو مان رہا ہے، جو نہیں مان رہا، جو امیر ہے، جو غریب ہے، جو چھوٹا ہے، جو بڑا ہے، سب کو جو ہے وہ اپروچ کرے. لیکن یعنی جب وہ اپروچ کر رہا ہو تو وہ لوگ جو کہ دعوت دین کو ویلکم کرتے ہیں، اگر وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ سوسائٹی کے اندر بے کس ہی کیوں نہ ہو، تو دوسروں کی خاطر ان کو مؤخر نہ کرے. یعنی وہ لوگ جو امیر ہیں، جو سردار ہیں، جو بڑے ہیں، لیکن وہ دین کو قبول نہیں کرتے، وہ کان نہیں دھرتے، وہ توجہ نہیں دیتے آیات پر، قرآن کی محفلوں میں، قرآن کے درسوں میں وہ توجہ ہی نہیں دیتے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی خاطر ان غریب لوگوں کو جو ہے نا اٹھا دیا جائے. ان غریب لوگوں کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. مثلا مسلمانوں اس کو اب یوں بھی لے سکتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی تبلیغ اور اصلاح بڑی ضروری ہے کہ آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے تو ہیں لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں. یعنی مسلم کے معنی ہی وہ ہوتے ہیں جو اوبیڈینٹ ہوتا ہے, لیکن آج لوگ یہ ٹرمز کو یوز کرتے ہیں پریکٹسنگ مسلم. تو مسلم قرآن یعنی اسلمہ, اس لفظ نے اپنی بیسک جو بیسک اس کے میننگ تھے اس کو ختم کر دیا, لوز کر دیا. تو لوگوں نے ڈکشنری میں ایک اور ورڈ کا اضافہ کر دیا, پریکٹسنگ مسلم. حالانکہ یہ ایک مذاق ہے مسلم کے ساتھ. مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو پریکٹسنگ ہو. تو یہ کہنا کہ پریکٹسنگ مسلم تو اس کا مطلب ہے کہ باقی وہ لوگ جو مسلم ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں نا. تو یعنی ایک تو دعویٰ تبلیغ ہے مسلمانوں کے اندر کہ ان کو بتایا جائے کلمہ کیا ہے, توحید کیا ہے, عقائد کیا ہے, اخلاق کیا ہے, معاملات کیا ہیں, سوسائٹی جو ہے وہ دین کے اوپر کیسے چلے گی, ان کے مسائل کا حل, ان کو دین کے قریب لایا جائے. ایک تو ہے مسلمانوں میں تبلیغ کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا. تو بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ غیر مسلموں تک پہنچنا, ان تک دعویٰ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ مت بھولیں کہ جو بھی سیکھنا چاہتا ہے اگر وہ مسلمان ہے اور وہ غافل ہے, جاہل ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے یعنی ان کو مؤخر نہ کیا جائے دوسروں کی وجہ سے جن کا پتہ نہیں کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں اور ایمان دلاتے ہیں کہ نہیں. اور دوسری بات ہمیں یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہو سک یعنی ہمیں ان تک بھی اپروچ تو کرنی ہے, لیکن یہ کہ ان کی خاطر ان مسلمانوں کو چھوڑ نہیں دینا. یا مسلمانوں کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ ہر وقت تیار رہتے ہیں اور کچھ جو ہے لاکھ کوشش کر لیں مان کے نہیں دیتے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو تیار رہتے ہیں ان کو اگنور کیا جائے, جو مان کے نہیں دیتے ان کے پیچھے بھاگا جائے, ہے نا. اس کے لیے قرآن کی بڑی اچھی مثال ہے, یاد ہے کسی کو کہ وہ کیا مثال ہے؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مقرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. یہ سورۃ عبس کی ابتدائی جو آیتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے 16 آیتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں, اور اس میں دونوں کردار اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ منہ موڑ لیا اور تر شروع ہوا صرف اس پر کہ ایک نابینا اس کے پاس آ گیا, تجھے کیا خبر شاید کہ وہ سمر جائے, اپنا تزکیہ کر لے یا نصیحت سنے اور نصیحت اس کو فائدہ دے. جو بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو آپ پوری توجہ دیتے ہیں, حالانکہ اس نے اگر وہ نہیں سنورتا تو تیرا کوئی نقصان نہیں, اور جو شخص تیرے پاس دوڑا دوڑا آتا ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وہ ڈر رہا ہوتا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى تو آپ اس سے بے رخی برتے ہیں فَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَى ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت کی چیز ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَى جو چاہے اسے یاد کر لے. اور پھر اس کے بارے میں ہے کہ یہ پر عظمت صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا اور پاک اور صاف ہیں, ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہوں. اور اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, امت مسلمہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کا دعویٰ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اور دوسری طرف اہل مکہ جو ہے ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے. اور ان آیات میں جو ہے وہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امیری اور غریبی, یہ دولت کا ملنا اور دولت کا نہ ملنا, یہ عزت اور شرافت کا معیار نہیں, یہ تو ایک آزمائش ہے, یہ دنیا کی زندگی میں آزمائش ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں کیا کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں اگر اس چیز کی اہمیت ہوتی کہ امیر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اہم ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میرے نزدیک تو دنیا کی کوئی حقیقت اور اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، اگر میں چاہتا تو ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا، ان کی چھتیں بھی سونے کی بناتا، سورۃ زخرف میں. تو اگر کسی کو زیادہ دولت ملی ہوئی ہے تو اس بات کا معیار نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں پہنچا ہوا ہے اور قابل قبول ہے. اور اگر کسی کے پاس غربت ہے تو اس بات کا معیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ دھتکارا ہوا ہے یا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی، یہ تو ایک امتحان ہے، کسی کو دیا ہے زیادہ، کسی کو کم، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ آزما رہا ہے کہ کون اس کا استعمال کر کے پھر اللہ کے ہاں جو زیادہ نیک اور اچھا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ کیا یہ ہیں، ہاں کیا یہ خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل مکہ کا آ کے مطالبہ کرنا اور آپ سے یہ کہنا کہ ان کو اپنی محفل سے ہٹا لیجئے، تو یہ اس بات کا معیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کو خوب پتا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے کون لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے قریبی. جب اہل مکہ جن کو ستایا کرتے تھے تو وہ صبر کرتے تھے، جب اہل مکہ نے انکار کیا تو وہ ایمان لے آئے، ہے نا، اور ظلم و ستم کی چکی میں پسے بھی لیکن دین اسلام جو ہے اس نے ان کا سودا نہ کیا، اس کو انہوں نے چھوڑ نہ دیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اہل مکہ کہتے رہے، مکہ کے سردار کہتے رہے کہ کیا یہ ایمان اور اسلام اللہ کا فضل اور احسان ہے جن لوگوں پر اللہ نے کیا ہے. وہ سمجھتے تھے احسان دنیا کی دولت ہے، دنیا کی سرداری ہے، اس کے باغیچے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا جو ہے یہ، یعنی اس یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کا احسان کیا ہے اور وہ کیا ہے، ایمان کی دولت اور نیکیوں میں آگے بڑھنا. ہمیں سورت احقاف آیت 11 میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ جو مکہ کے سردار تھے یہ کہا کرتے تھے، اور ایسے لوگ جو کہ انکار کرنے والے ہیں وہ کہا کرتے تھے، لو کانا خیر ما سبقونا الی، کہ اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں وہ ہم پہ سبقت نہ لے جاتے. یعنی اگر اسلام لانا بہتر چیز تھی تو کبھی ہم سے اسلام میں پہل نہ کرتے. تو یہ تو ایسی چیز ہے جو اسلام میں یہ پہل کر کے، ہم دولت مند ہیں، ہم سردار ہیں، ہم اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں، خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ہے بہتر چیز. سمجھ آ گئی بات کی، اس آیت کی سمجھ آ گئی آپ سب لوگوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ شکر گزار لوگ جو ہیں وہ کون ہیں. اللہ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ ظاہری چمک دمک، ٹھاٹ باٹ، دولت، رئیسانہ شان و شوکت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کیا ہے، دلوں کی کیفیت ہے. اور یہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے جو ہیں وہ کون ہیں، حق شناس کون ہیں. اور اس سلسلے میں آپ کو وہ حدیث، مشہور حدیث آپ کو آتی ہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہے نا. اگر کسی کی شکل بہت خوبصورت ہو، خوب دولت ہو، بڑا گھر ہو، اچھی گاڑی ہے، خوب ٹھاٹ باٹ ہے، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں اگر وہ اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے. اللہ تمہاری شکلیں، تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہارا دنیا میں سٹیٹس نہیں دیکھتا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے شکر گزار کون ہے. اور شکر گزاری کیا ہے، جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو دیا کرے میں لیا کروں، تو کہا کرے میں سنا کروں، کبھی پھول بن کے مہک اٹھوں، کبھی شمع بن کے جلا کروں. تو اصل شکر گزاری کیا ہے، ایمان لانا، اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دینا، ہے نا. اصل شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ویسے استعمال کرنا جیسے اللہ چاہتا ہے. اور لیکن آج کا مسلمان اور آج کا انسان کیا کرتا ہے، کیلا کھاتا ہے، چھلکے پھینک دیتا ہے اور شکر نہیں کرتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باکس میں، ایک لفافے میں بند کر دیا، کہیں کوئی مٹی نہیں، کہیں کوئی اس کے اوپر مکھی نہیں، کہیں کوئی جو ہے وہ گندگی نہیں لگی ہوئی، اور یعنی کیسے خوبصورت غلافوں میں اس کو بند کر دیتا ہے۔ تو ہم اس کا غلاف، اس کا پردہ اتارتے ہیں، چھلکا اس کو پھینک دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ نہیں کہتے کہ اللہ کتنا اچھی نعمت سے تم نے ہمیں نوازا ہے، تو کتنا عظیم ہے۔ ہم اس اللہ کی قدردانی نہیں کرتے۔ شاخ پر پھول کھلا ہوا ہو، اس پھول کو دیکھ کر اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے، پھول کو توڑتے ہیں، اس کو سونگتے ہیں، اس کو مسلتے ہیں، پتیوں کو پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے قدردان نہیں ہوتے کہ کیسے مٹی میں، مٹی سے جو ہے یہ نکلتا ہے اور کیسے یہ خوشبوئیں جو ہے بکھیرتا ہے۔ تو شکر گزاری کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں کوئی ایک رومال بھی دیتا ہے نا، تھینک یو کہتے تھکتے نہیں ہیں، پانی کا کوئی ایک گلاس دے دے، کوئی ایک راستہ بتا دے، تھینک یو ویری مچ، ہے نا، تھینک یو کہتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا تھینک یو کہنا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جتنی بھی ہمیں دعائیں ملتی ہیں، رات کو سو کر جب اٹھتے ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ ہے، جب آپ گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ ہے، کھانا کھا کے ہٹتے ہیں تو الحمدللہ، ہر دعا میں ہمیں الحمدللہ جو ہے وہ ملتا ہے، اور نماز جو ہے اس میں بھی حمد ہے، اللہ کی توحید ہے، اللہ کی کبریائی ہے، ہے نا۔ اور کتنی دفعہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ انسان کو سکھایا گیا ہے کہ انسان تو اللہ کا شکر گزار بن، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا۔ اور شکر گزاری تین طرح سے کی جاتی ہے۔ پہلی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دماغ سے جو ہے، دماغ اور دل کے اندر وہ خیال اور وہ سوچیں آنی چاہیے جس سے انسان مسلمان بن جائے، ہے نا، اچھی باتیں سوچنا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ شکر باللسان، اور اس میں کیا ہے کہ زبان سے شکر کرنا، جس میں یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم ایسے شکر الحمدللہ کہہ دیں پر سوچے ہی نہ، یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ الحمدللہ کہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جب مؤذن اذان دے اور آپ نماز کے لیے نہ جھکیں۔ تو شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، تو نے مجھے یہ گاڑی دے دی، تو نے مجھے رات کو سلایا اور پھر میں زندہ ہوں، اگر اللہ چاہتا تو رات میں ہی روح قبض کر لیتا، تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سلانے میں مجھے موت نہیں دے دی، مجھے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دیا اور مجھے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ زندگی کی جو مہلت ایک دن کی شکل میں ملی ہے، انسان پھر حسن عمل کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، ہے نا۔ اسی طرح ٹھنڈا پانی، آپ پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی لگ رہی ہے، آپ کو اے سی کی ٹھنڈک اور ٹھنڈا پانی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی اچھی نعمتوں سے نوازا، اب میں تیرا کہنا مانوں گی، کبھی تیری حکم عدولی نہیں کروں گی، تیری نافرمانی نہیں کروں گی۔ پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ سڑکوں پر چلے، گاڑیوں میں بیٹھے، پارک اور پکنک میں جائے اور پھر اللہ کی نافرمانی کرے، جانوروں کی طرح جو ہے وہ حرکتیں کرنے لگے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ مکہ کے سردار شکر گزار ہیں یا پھر غریب اور ذلیل اور حقیر لوگ۔ پھر فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جا آقا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ تیرے پاس آئے، کون لوگ؟ الذین یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ غریب لوگ، یہ اصحاب صفہ، یہ وہ لوگ جو کہ ظاہری طور پر خستہ حال تھے۔ کہا کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو کیا کیجئے؟ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کیجئے، آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کو محفل سے آپ نکال دیں، ان کو نکالنے کا سوچے بھی نہیں، تصور بھی نہیں کریں۔ اب یہاں پر ان غریب مسلمانوں کی شان بتائی جا رہی ہے، اور ان کی شان کیا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں جو میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کو سلام کیجئے، سلام علیکم۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا سلام ان کو پہنچا دیجئے، یہ اللہ کے پیغام پر یہ اللہ کے نبی پر، یہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لائے، تو آپ ان کو اللہ کا سلام پہنچا دیجئے، یہ ان لوگوں کا انتہائی اعزاز اور ان کی قدر و منزلت بتائی جا رہی ہے کہ یہ غریب مسلمان جن کے بارے میں اہل مکہ اور یہ سردار یہ سوچتے ہیں کہ ان کو محفلوں سے اٹھا دیا جائے، ان کا دل توڑ رہے ہیں، ان دل شکن باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا تدارک کیجئے، ان کو اللہ کا پیغام دیجئے. اہل مکہ کی یہ تجویز، سرداروں کی یہ تجویز کہ ان کو محفل سے اٹھا دیا جائے، اس کا سوچئے بھی مت، ان کو اللہ کا سلام دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو سلامتی کی خوشخبری سنا دیجئے. اور وہ سلامتی کی خوشخبری کیا ہے کہ اگر ان سے عمل میں چھوٹی موٹی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا اور یہ ہر طرح کی آفتوں سے سلامت رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سورت یاسین میں بھی آتا ہے نا، کیسے سلامتی بھیجی گئی؟ سلام قولا من رب الرحیم، کہ ان کو رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور فرشتوں کی طرف سے ان کو ویلکم کہا جائے گا، سلام کہا جائے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں مومنین کو خوشخبری دی جا رہی ہے، تبشیر، بشارت ہے. ساتھ ہی فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحم کو لکھ لیا ہے، یعنی رحم و کرم جو ہے وہ اللہ کا شیوا ہے. اس سلسلے میں ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی، اور یہ بات اس کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. یہ صحیح بخاری مسلم مسند احمد کی روایت ہے، اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں یہ لکھا دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو صفت رحمت کے 100 حصے کیے. صحیح مسلم کی بھی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا، اس میں ایک حصہ تو ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا، اور آدمی اور جانور اور دوسری مخلوقات جہاں کہیں بھی ہیں اس رحمت کا اثر ان میں پایا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ دنیا میں نازل کر دیا، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ رحم کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ رحم کا جو ہے وہ ذکر ہے. اور آپ نے وہ 99 جس آدمی نے قتل کیے اس کی حدیث بھی تو سنی ہے نا، اور وہ حدیث بھی کون سی ہے؟ بخاری کی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمی نا حق قتل کیے، پھر وہ اپنے بارے میں مسئلہ پوچھنے لگا. وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اب میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا. اب کتنے قتل ہو گئے؟ 100. اس پورے 100 کر دیے. پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا کہ کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ پھر کسی آدمی نے اسے کہا کہ ہاں، تم فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ. راستے ہی میں اس کو موت نے آن گھیرا. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا. اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا. جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ نزدیک ہو جا، اور جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتوں سے فرمایا کہ فاصلہ ماپ لو. چنانچہ اسے جہاں جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ اللہ کی رحمت غالب ہو گئی نا، کہ اس نے گناہوں کی بستی کو چھوڑا تھا اور ایک نئی زندگی کو سٹارٹ کرنا چاہتا تھا، تو اب جب راستے میں اس کو موت آ گئی، اگلی بستی میں پہنچا نہیں تھا، جس گناہوں کی بستی کو چھوڑا تھا اس سے بہت ابھی دور نہیں ہوا تھا، تو رحمت کے فرشتے آئے وہ کہتے تھے جان ہم نے نکالنی ہے، عذاب کے فرشتے آئے اور وہ کہتے تھے جان ہم نے نکالنی ہے. اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا جج بنا کر کہ تم ان کو یہ مشورہ دو کہ یہ کیا کریں، کہ یہ جو زمین ہے اس کو میئر کریں اور پھر دیکھیں کہ کس طرف کا فاصلہ کم ہے. اور دوسری طرف اللہ نے زمین کو حکم دیا، ایک اور حدیث سے ملتا ہے کہ تو جو ہے جس بستی میں اس نے جانا ہے اس کے قریب ہو جا، سکڑ جا. اور اس سے دور ہو جا جس بستی کو اس نے چھوڑا ہے. تو جب فرشتوں نے ماپا تو پھر کیا ہوا کہ وہ جہاں جو منزل تھی اس سے وہ قریب نکلا اور اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان نکال لی. تو یہ ہے اللہ کی رحمت. کیا بات پتا چلتی ہے, کتنے ہی انسان گناہ کیوں نہ کر لے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. شیطان ہے جو انسان کو مایوس کرتا ہے کہ ایک گناہ کیا اب دوسرا کر لے, پھر تیسرا کر لے, پھر چوتھا کر لے, اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے کہ تو گناہ اگر کر لی ہے تو توبہ کر, اور میرے مطلب توبہ استغفار کر تاکہ میری رحمت کا مستحق ہو جائے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کو مال اور اولاد دی تھی, جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ وہ کہنے لگے اچھا باپ تھا. باپ نے کہا دیکھو میں نے کوئی نیکی اللہ کے ہاں جمع نہیں کی, اور اگر میں اللہ کے ہاں پہنچ گیا تو وہ ضرور مجھے سزا دے گا, لہٰذا تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو باریک پیس کر اس کے ذرات یعنی کوئلے کی مٹی بنا کر تیز آندھی میں بکھیر دینا. اس نے اپنی اولاد سے قسم دے کر یہ عہد لے لیا, چنانچہ اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے بندے جو کچھ تو نے کیا کون سی بات اس کی وجہ بنی, تو نے کیوں ایسا کیا کہ مجھے جلانا, پھر کوئلوں کو پیسنا, پھر اس کو بھی مٹی میں بنا کر ہوا میں اڑا دینا, تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا فقط تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈر کا یہ بدلہ دیا کہ اس پر رحم فرمایا اور اس کو بخش دیا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ اس نے میرے ڈر سے یہ کہا تھا, یہ مجھ سے ڈرا, بے شک مرتے وقت آخری وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر جو ہے وہ غالب آ گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو اللہ کا رحم ہی ہے نا کہ جو شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 نیکیاں لکھی جائیں گی, اور برائی کے بدلے ایک برائی لکھی جائے گی, الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ جب بھی انسان سچے دل سے اسلام لاتا ہے تو پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ہے مومنین کو خوشخبری دی گئی, اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجِهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر تم میں سے جس نے جو ہے عمل کیا سوءً برا, یعنی کسی نے برائی کر لی, گناہ کر لیا, اور گناہ کیسے کیا, بِجِهَالَةٍ بھول کر کر لیا, نادانی میں کر لیا, یعنی جہالت کے ساتھ کیا, اس کو اندازہ نہیں تھا اور اس سے غلطی ہو گئی, تو اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے یہاں پہ. اس کی طرف جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا بارے میں بتایا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور بھول کر کرتا ہے, جان بوجھ کر نہیں کرتا, بھول کر کرتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, ثم تاب من بعده, پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے. اور توبہ کیا ہے, انما التوبۃ الندم, توبہ نام ہے ندامت کا, تو وہ توبہ کر لیتا ہے, گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹ آتا ہے. جو بھی اسے جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو بھی اسے گناہ ہوئے ہیں, پھر ان کو چھوڑنے کا وہ سوچتا ہے, اور کیا کرتا ہے, وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے. فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ توبہ کب, مکمل توبہ کب ہوتی ہے, اس میں پہلی چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہیں وہ بھول کر کیے گئے ہوں. کچھ لوگ جو ہے نا جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تسبیح کے دانے گراتے رہتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, اس امید پر گناہ کرتے ہیں کہ پھر توبہ کر لیں گے. کبھی بھی جو ہے اس امید پر گناہ نہیں کرنے چاہیے کہ توبہ کر لیں گے. گناہ مومن کرتا نہیں ہے, ہو جاتا ہے. نیکی ہو نہیں جاتی, نیکی کی جاتی ہے. تو نیکی جو ہے اصل نیکی وہ ہے جس کے اندر حسن نیت ہو اس میں ارادہ ہو اور اخلاص ہو, تو اس کے لیے تو سوچے سمجھیں گے تو پلاننگ کریں گے نا, یہی نہیں کہ بس ہو گئی نیکی. گناہ ہو جاتا ہے, نیکی کی جاتی ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے, نمبر دو کیا ہے کہ پھر وہ توبہ کرتا ہے اس کے بعد, اور توبہ میں ندامت ضروری ہے کہ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور کیسے؟ مثلاً اگر اس نے نمازیں قضا کی ہیں, اگر اس نے روزے نہیں رکھے, اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی, قربانی نہیں کی, صدقہ فطر ادا نہیں کیا, تو اب کیا ہے حج نہیں کیا, تو اب کیا کرے وہ کہ اب وہ ان کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرے. دوسری بات ہمیں جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ توبہ کے اندر اصلاح عمل ضروری ہے. اور اصلاح عمل کیا ہے کہ پچھلے جو عمل جس میں کوتاہی ہوئی ہے ان کو بھی درست کرے, اس کا کفارہ ادا کرے, اس میں توبہ استغفار کرے, صدقہ خیرات کرے. اور دوسری بات اصلاح عمل میں یہ ہے کہ یعنی آئندہ کے لیے جو ہے نا وہ غلطیاں نہ کرے, یعنی اگر کسی کے پیچھے پہلے حقوق العباد ادا نہیں کیے تو ان کا تدارک کرے اور آئندہ اس میں پھر کمی نہ کرے. اگر نمازیں قضا کی ہیں تو اس کے لیے بھی سوچے کہ کیسے کفارہ ادا کروں, کیسے ان کی ادائیگی کروں, کیسے ان کو میک اپ کروں, اور آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی نمازیں جو ہیں وہ قضا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں توبہ استغفار میں آتی ہیں. فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیت جو 54 ہے اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں زیادہ تر ایسے تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو گئے تھے, تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگیاں تو بالکل بدل گئی. انہوں نے شراب کو چھوڑا, زنا کو چھوڑا, انہوں نے شرک کو چھوڑا, انہوں نے جاہلیت کے جتنے بڑے بڑے گناہ تھے ان سب کو چھوڑا. لیکن اب لوگ کیا کرتے تھے, جو پہلے وہ گناہ کر چکے تھے ان پر ان کو تانے دیتے تھے کہ لو جی اب بڑے بن گئے مسلمان, پہلے ان کو یہ کرتے تھے, ان کو دیکھا نہیں ہم فلاں فلاں فلاں, ان کو تانے دیتے تھے ان کے عیبوں پر, ان کے عملوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دے دی, سمجھ آئی, بحثیت مجموعی تسلی دے دی اس زمانے کے مسلمانوں کو اور رہتی دنیا تک اور آج کے مسلمانوں کو بھی کہ جو بھی گناہ ہو گئے اس پر توبہ کرو اور نئی زندگی کی ابتدا کرو. ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اس آیت کے بارے میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب وہ غلطی ہو گئی آپ نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان غریب مسلمانوں کو آپ ہٹا دیجئے اپنی محفل سے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت نازل کی کہ آپ توبہ کریں, کہ غلطی میں آپ نے یہ بات کہہ دی تو آپ جو ہے وہ توبہ کریں, یہ حکم نازل ہو گیا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معذرت کی کہ کیوں مجھ سے یہ غلطی جو ہے وہ ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے مومنین جو مخلص مسلمان تھے ان کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل کر دیں تاکہ یعنی ان کی جو ہے وہ دل ازاری نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات بتاتے ہیں مجرم کون لوگ تھے, وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے اور نشانیوں کا معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں یعنی یہ غریب لوگ جو ایمان لائے ہیں تو کیسے ایمان لائے, انہوں نے توحید کی نشانیاں کائنات میں دیکھیں, اپنے جسم میں دیکھیں, ہے نا, ارد گرد ہر طرف نشانیاں دیکھی اور یہ ایمان لے آئے. ہم نے تو نشانیاں کھول کر بیان کی تھیں, یہ تو ایمان لے آئے, اور جو مجرم تھے وہ انکار ہی کرتے رہے اور وہ یہ کہتے رہے کہ راہ حق کے دلائل جو ہے وہ واضح نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی گمراہی کی دلیلیں تو واضح ہیں نا, اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہیں. ہم نے تو یہ راستہ جو تھا صراط مستقیم کا اس کو کھول کھول کر جو ہے وہ بیان کیا ہے, لیکن لوگ اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پر جو ہے وہ متوجہ کیا جا رہا ہے, یہاں پر جو ہے وہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو کہ ایمان نہیں لاتے. تو یہاں پر ایک طرف جو ہے جو انکار کرنے والے ہیں ان کو ڈانٹا جا رہا ہے, ہے نا, کہ نشانیاں تو کھول کر بیان کی ہیں, ہدایت لینے والوں نے ہدایت حاصل کر لی اور گمراہ ہونے والے جو ہیں وہ گمراہی پر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مفسرین جو ہیں اس سلسلے میں ایک بڑی اہم بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولی تستبینا، یہاں پر جو ہے اس آیت کو دراصل یوں ہے، یعنی اس کے اندر سے کچھ چیز چھپائی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. سمجھ آئی بات کی؟ یہ جو ہے نا نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ، لِتَسْتَبِينَ کے بعد سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ بھی ہے، مفصل الآیات کے بعد اتنا حصہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا، لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی قرآن کا عربی کا انداز بڑا اہم ہے، کہ جیسے کبھی جملہ بڑا مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں ایک حکم چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں کیا حکم چھپا ہوا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ، یعنی آیات کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں مومنین پر بھی ان کا راستہ واضح ہو جائے، اور جو مجرم ہیں ان پر بھی ان کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں. اب اپنا اپنا عمل ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون جو ہے اپنے عملوں کو درست کرتا ہے تاکہ آئندہ ان کو پریشانی جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑے.